بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہرا کو یوں ہیں شاہ رسالت لیے ہوئے، قرآن جیسے ہو کوئی آیت لیے ہوئے، آغوش مصطفیٰ میں ہیں شان سے بتول، رحمت کو اپنی گود میں رحمت لیے ہوئے. عزیز ناظرین، السلام علیکم. شہر علم و اجتہاد قم سے براہ راست نشریات کے ساتھ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں اصول عقائد کے سلسلے میں گفتگو پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے زہرا مرضیہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے آپ سب ناظرین کی خدمت میں پیغام تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. اسی طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے بھی تمام عالم اسلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں علم امامت کے سلسلے میں بحث و گفتگو پیش کر رہے تھے. آج ہم بحث علم امامت کو اپنے اختتام تک پہنچاتے ہوئے ایک نئے موضوع کی طرف آئیں گے، جس کے بارے میں عالی جناب مولانا سید محمد غزنفر فائزی صاحب قبلہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے. تو آپ کے سامنے ہیں عالی جناب مولانا سید غزنفر فائزی صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی شرکت کیا. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بھی جناب فاطمہ اور اسی طرح سے امام خمینی علیہ الرحمہ کی ولادت کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور آپ بھی ناظرین کے سامنے ابتدائی کلمات فرما لیجیے. اس کے بعد حسب معمول پچھلے پروگرام کا خلاصہ، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین. چونکہ ہمارے مذہب میں امام کی بہت ساری شرائط ہیں، ایک معمولی نماز جماعت کے امام کی جب فقہ اسلام کے اندر 8 سے لے کر 10 شرائط مقرر کی گئی ہیں، تو ایک امامت کبریٰ اور امامت عظمیٰ اور کل امت کی امامت کے لیے بھی یقیناً بہت ساری شرائط کا ہونا ضروری ہے.
بے شک
جن میں سے ایک شرط جو مہم ترین شرط تھی وہ عصمت امام تھی، اور دوسری شرط جو ہم نے جس کی تفصیل سے گفتگو کی وہ علم امامت تھی، جو تفصیل سے بحمد اللہ تعالیٰ علم امام، اس کے ذرائع کہ امام کو کہاں سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے منابع، اس کی تفصیلات، وسعت امام کے علم کی وسعت کتنی ہے، وہ آیہ کریمہ اور امام کے علم کی وجہ سے اس امام کو کیا کیا قدرتیں حاصل ہو جاتی ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم نے ایک آیہ شریفہ ومن سورہ رعد کی آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کے حوالے سے اپنے مومن کے سامنے بیان کی. اور یعنی چونکہ اس کے ابحاث تو بحمد اللہ تعالیٰ بہت طولانی ہیں، اصول کافی میں ایک روایت ہے، میں صرف اشارہ کر دوں، روایت کو بیان نہیں کروں گا، تقریباً 5 صفحات پر مشتمل روایت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے، جس میں حضرت نے جلد اول میں 199 سے لے کر 202 صفحے، یعنی تقریباً 3 صفحے، اور وہ بھی عربی زبان کے، کیونکہ اگر اس کے اردو میں سادہ سے ترجمہ کیا جائے شاید 15 صفحے بن جائے. اور ایک روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے، وہاں پر بیان کی اصول کافی میں 204 صفحے میں، پہلے حضرت امام رضا کی روایت ہے، پھر حضرت امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے. اور نہج البلاغہ میں علم امامت کے حوالے سے 239 نمبر خطبہ میں علم امام کی وسعت اور قدرت امام کے بارے میں علی بن ابی طالب نے 239 نمبر خطبے میں مفصل علم امام کی قدرت، شوکت، اس کی وسعت کو بیان کیا ہے. جو لوگ وہاں جو مزید تشنگی رکھتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان روایات کی طرف مراجعہ کر لیں، خصوصاً جو بلاغہ تو ہر جگہ فراہم موجود ہے.
تو ناظرین، یہ رہا پچھلے پروگرام کا خلاصہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نئے موضوع کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو دیکھیے اس ابتدائی کیپشن میں کیا ہے.
مسروق کا کہنا ہے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنا رہے تھے. ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ ان کے بعد کتنے خلیفے اس امت پر حکومت کریں گے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے جواب میں کہا کہ میں جب سے عراق آیا ہوں اب تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا. اس کے بعد کہا میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرے خلفاء 12 ہیں اور ارشاد فرمایا 12 کعدت نقباء بنی اسرائیل، 12 خلیفہ ہوں گے کہ جتنی تعداد بنی اسرائیل کے نقباء کی ہے. مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398.
ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے امامت 12. تو دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ. طبلہ، آپ کو ایک بار پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے سلسلے میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور کتنا اچھا ہوتا کہ آج اسی پروگرام سے کے مناسبت ہی سے ہم بحث و گفتگو کریں. تو لیکن آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے امامت 12. اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، ذرا پچھلے دو پروگرام، یعنی پچھلے سے پچھلے پروگرام میں آپ نے علم امامت کے منابع کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس میں ایک تھا مصحف فاطمہ. اچھا، اس سلسلے میں چونکہ سوالات بھی بہت ہوتے ہیں، لہذا جیسے کہ مثال کے طور پر پچھلے ہی پروگرام میں کسی نے سوال کیا تھا علم امامت کے سلسلے میں شہودی اور لدنی کے بارے میں کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ جانتے ہیں تاریخ میں کہ ہمارے ائمہ کے پاس اس قدر علوم تھے، حتیٰ کہ مذاہب کے امام بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی پر فخر کرتے تھے، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہو. تو لہٰذا یہ سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے علوم کہاں سے آئے، ان کے پاس وہ منابع، وہ ریسورسز کیا تھے. تو اگر ہم وہ ریسورسز جو خداوند عالم کی جانب سے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو یہی بات واضح کر دیتی ہے کہ ان کا علم لدنی اور شہودی تھا. لیکن اب ذرا سا اس کو اور واضح کرنا کی مقام ہے کہ مصحف فاطمہ اس میں سے ایک تھا. آپ نے 9 وہ موارد گنوائے تھے، اس میں سے ایک مصحف فاطمہ تھا. تو بہت اس وقت مناسب موقع بھی ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ واضح کریں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے. سوالات بھی اس سلسلے میں بہت ہوتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ وحی ہے یا کیا ہے.
ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو اگرچہ موضوع تو آج ہمارا نیا ہوگا، لیکن چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محسن رسالت، ام الائمہ اور امام محافظ امامت کی ولادت کی مناسبت ہے یہاں پر، لہذا کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور چونکہ علم امام کے موضوع سے مربوط بھی یہ بات تھی، علوم اہل بیت کے جو منبع ہیں، سر چشمے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ 9 سر چشمے ہیں اہل بیت کے علوم کے. پہلا سر چشمہ ہم نے عرض کیا کہ تعلیم پیغمبر اکرم کی تعلیم کے ذریعے سے، دوسرا مثلا اصول العلم، بنیادی وہ کے لیے راز اہل بیت کو معلوم تھے، جس سے جوامع الکلم کے نام سے. تیسرے نمبر کتب انبیاء تھی، چوتھے نمبر پر کتاب خود امام علی علیہ السلام کی کتاب تھی، اور پانچویں نمبر پر ایک مہم ترین جو ذریعہ تھا علوم اہل بیت کا، اس کو بولتے ہیں مصحف فاطمہ،
جس پہ تمام ائمہ بھی فخر کرتے تھے اور بیان کرتے تھے،
اور امام صادق اس کو افتخار سے بولتے تھے کہ اندنا لا مصحف فاطمہ، کہ ہمارے پاس، یہ ہمارے لیے افتخار ہے کہ مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے. مصحف فاطمہ، جیسے کہ ہم نے سوال کیا، علوم اہل بیت کی ایک بنیادی سنٹر، مرکز، ایک یہ کتاب تھی جس سے اہل بیت علیہ السلام کو علم حاصل ہوتا. اور ائمہ 12 امام، یعنی خود علی بن ابی طالب، پھر اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام جعفر صادق، پھر اس ترتیب بعد 12ویں امام تک سارے ائمہ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہم نے ابھی ان کو بیان کیا. مصحف فاطمہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ بعض لوگ اس کے بارے میں یہ شبہ کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی قرآن کے مقابلے میں کوئی نئی کتاب ہے. نہیں، مصحف فاطمہ جو اہل بیت سے ہمارے پاس اس کا جو تفصیلات آئی ہیں وہ یہ کہ قرآن کے علاوہ ایک کتاب ہے جو پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد تین روایات ہیں جن میں سے بعض روایات جب وہ اصول کافی کے اندر ہیں اور دیگر کتابوں میں، کہ فاطمہ الزہرا کے اوپر اتنا شدید غم طاری ہوا کہ جو کسی ذریعے سے قابل علاج نہیں تھا. اب وہ اشرف الانبیاء کی معرفت جتنی فاطمہ الزہرا کو تھی، ظاہر ہے کہ اتنی کسی انسان کو نہیں ہو سکتی. تو فاطمہ الزہرا جنہوں نے اتنی پیغمبر سے محبت کی کہ پیغمبر اکرم نے اپنی ماں کو بھلا دیا اور فاطمہ الزہرا کو یہ لقب دیا تاریخ میں کرنے کے، صرف ایک انسان ہے کہ جس کو یہ لقب ملا، ام ابیہا. تو ظاہر کہ وہ جو عشق اور محبت رکھتی تھی پیغمبر اکرم سے، وہ کسی کے لیے قابل تصور نہیں تھا. تو اس شدت غم کی وجہ سے جبرائیل کو اللہ رب العزت نے اور میکائیل کو اللہ رب العزت نے مختلف ملائکہ اسرافیل کو بھیجا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، اور جناب جبرائیل جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو قیامت تک کے ہونے والے واقعات بیان کرتے، تاریخ جو ان کی اولاد کے اوپر ہونے والے مسائل ہیں، جو امت پیغمبر کا جو انجام ہوگا، جو نتیجہ ہوگا، روز قیامت تک جتنے وہ مسائل ہونے والے تھے جبرائیل اللہ کی طرف سے ان کے سامنے بیان کرتے. اور حضرت ایک دن امیر المومنین تشریف لائے اور پوچھا کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے پاس اس طرح سے جبرائیل آتا ہے اور مجھے یہ خبریں دیتا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو میری طرف سے تحریر کر لیں تاکہ یہ سرمایہ میری اولاد کے لیے بھی منتقل ہو جائے. تو امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے، جب جبرائیل آئے تو آپ مجھے بھی بتا دیں. جب جبرائیل آتے وہ تو علی بن ابی طالب وہ لے کے بیٹھ جاتے اور فاطمہ الزہرا بیان کرتی اور علی بن ابی طالب لکھتے جاتے. لے صفیہ شیء من القرآن، حضرت امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف بھی اس کے اندر نہیں ہے. وليس فيها شيء من الحلال والحرام، حلال و حرام بھی اس میں، وہ شریعت کا وہ مسائل نہیں اس کے اندر، وہ تاریخ اور تاریخ کے اندر جو ہونے والے مظالم، انبیاء کے اوپر مظالم، اولاد انبیاء کے اوپر مظالم، پھر اس کے بعد اولاد فاطمہ اور آئمہ کے اوپر ہونے والے حالات، عصر غیبت کے حالات، اور آج کل کے جو جتنے حالات ہیں، روز قیامت تک کے انسان اور انسانوں کے حالات، سارے کے سارے اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے تھے. اور اس کتاب کا نام رکھا گیا اہل بیت کی زبان میں مصحف فاطمہ. اور آئمہ اہل بیت کبھی کبھی، جب مثلا ایک دفعہ بنی حسن اور بنی حسین کا ایک جھگڑا ہوا، بنی حسن والے تھوڑے سے حکومت کی طرف زیادہ تمائل رکھتے تھے، زیادہ مثلا امام حسن کی جو اولاد والے تھے وہ تھوڑے سے زیادتی کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے اوپر. تو ایک دفعہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے کہا بنی حسن کو کہ تم لوگ، امیر المومنین علیہ السلام نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا، تو تم لوگ ان 1000 غلاموں کو تو چھوڑو، تمہیں ان میں سے 5 غلاموں کے نام بتا دو. تو وہ لوگ ان کے 5 غلاموں میں سے، ان کا جو بزرگ تھا وہ صرف 5 غلاموں کے نام بتا سکا، اس کے بعد وہ آگے نہیں جا سکا. اور حضرت فرمایا کہ ان سارے کی فہرست ہمارے پاس موجود ہے، وہ 1000 غلام جو علی بن ابی طالب نے اپنی قد یمین اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو اللہ کے راہ آزاد کیے، ان کے نام ہمارے پاس مصحف فاطمہ کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک علم اہل بیت کے ایک مہم ترین ذریعہ تھا. اور جب امام حسین علیہ السلام مکے سے مدینہ سے کربلا کی طرف گئے، تو ان انبیاء کی تمام یادگاروں کو، جعفر کو، جامعہ کو، کتاب علی علیہ السلام کو، مصحف فاطمہ کو، کتب انبیاء کو، یہ جو ساری امانات تھیں، یہ ساری کی ساری حضرت نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کو امانت رکھا اور فرمایا کہ جب میرا بیٹا علی بن حسین واپس آئے گا تو یہ میری امانات، جو یہ امانات انبیاء ہیں، ان کو واپس دے دینا. ان کے بعد امام سجاد کو ملی، پھر حضرت امام باقر، پھر حضرت امام جعفر علیہ السلام، اور یہ مختلف ائمہ تک. آج کل یہ ساری کے ساری امانات اور وہ نسخہ جو علی بن ابی طالب تفسیر قرآن کریم کا جو نسخہ ہے، جو کتاب علی علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہے، وہ سارے کے سارے آج کل جتنی یہ یادگاریں ہیں حضرت امام زمان سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہیں. اور جب حضرت تشریف لائیں گے تو انہی کے ذریعے سے وہ انسانوں کے علوم کو تکمیل کریں گے.
اچھا، اس سلسلے میں ایک آخری سوال ذرا اختصار کے ساتھ، کہ یہ مصحف فاطمہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر اسلام کے بعد
وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ وحی ہے یا یہ کیا چیز ہے؟
نہیں، وحی سے مراد یعنی وحی جو ہماری اصطلاح میں جو تعبیر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی شریعت، یعنی حرام و حلال، اور یہ صراحتاً یہ الفاظ حضرت امام صادق علیہ السلام کے کہ یعنی میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کر دوں کہ جس میں حضرت فرمایا کہ فی ہے ماکان و ما یکون الی یوم القیامہ و لیس فی شیء من الحلال والحرام، یہ حرام و حلال یعنی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، اس کو وحی کے نام سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جبرائیل آتے تھے اور کوئی اس میں کوئی وحشت کی بات نہیں، اہل سنت کی روایت میں کہ جو ہے حضرت عمر جو تھے وہ ملائکہ کی آواز سنتے تھے، محدث ایک اصطلاح ہے، وہ فاطمۃ الزہرا بھی محدث تھی، یعنی ملائکہ کی آواز کو سننا، تو فاطمۃ الزہرا کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے تھے اور ملائکہ ان کے سامنے گفتگو کرتے تھے، حضرت ان کو سنتی تھی، حضرت مریم کے سامنے ملائکہ نے گفتگو کی، حتیٰ یعنی اہل سنت اس بات کے اوپر اصرار کرتے کہ مثلا ابو حنیفہ بھی محدث ہے، ابو حنیفہ جو امام اعظم ہے وہ بھی محدث ہے، یعنی ملائکہ کی گفتگو سنتے تھے مثلا اس قسم کی۔ تو اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو پیغمبر کی محسن رسالت ہے اور اس حد تک اسلام کی وہ خدمت گزار ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان کو ام ابیہا و سیدۃ النساء العالمین کا لقب دیا، تو ان کے ساتھ اگر
محدث ہونا کوئی بعید نہیں،
کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت مریم سے تو ان کی شان بالاتر ہے، مریم کے بارے میں سے قرآن کریم میں ملائکہ نے آ کر ان سے گفتگو کی، جبرائیل آئے اور وہ حضرت جبرائیل کی گفتگو حضرت مریم کے ساتھ قرآن کریم کے اندر سورہ مریم میں مذکور ہے۔ لہذا یہ کوئی یعنی قرآن کے مقابلے میں کوئی الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کی یہ کتاب ہے، بلکہ درحقیقت یہ ماکان و ما یکون تاریخ بشر اور آئندہ بشر کے بارے میں جو حالات ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں بیان کیے گئے۔
بہت بہت شکریہ۔ اب آئیں ہم اپنے اصل موضوع کی جانب کہ امامت اثنا عشر۔ امامت اثنا عشر کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اصل نظریہ کیا ہے اور ہمارا اس کے سلسلے میں موقف کیا ہے دلائل کے ساتھ؟
چونکہ ہم نے عرض کیا کہ امامت کا موضوع ایک بہت مفصل اور صفات امام، کمالات امام، سخاوت، اخلاص ائمہ، عبادات ائمہ، بہت سارے موضوعات ہیں جو بالاخرے قابل گفتگو ہیں اور جن کی توضیح دینا مسلمانوں کے لیے مفید اور ضروری ہے،
جی،
لیکن چونکہ ہمارے وقت کی اتنی وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم ائمہ کے اخلاص، ائمہ کی سخاوت، ائمہ کے عبادات،
شجاعت
ان کا تذکرہ کریں،
جی،
جو سارے کے سارے صفات ائمہ میں یہ داخل، اور یہ ساری چیزیں در حقیقت ہی وہ منشا ہے ان کی امامت کا،
جی،
کا ہمارے پاس ثبوت ہے اور دلیل ہے۔ لیکن جو آج ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ مہم ترین جو ائمہ کے موضوع میں جو بحث ہے وہ یہ کہ امام کتنے ہیں۔ ہم سب سے پہلے میں اپنا جو امامیہ کا اور جو شیعہ مذاہب کا جو مذہب کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کر دوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کے لابد لکل نبی وصیا، ہر نبی کے لیے ایک وصی کا ہونا ضروری تھا، اور ہر نبی کے بعد اس کا جانشین اور وصی تھا، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ تک آیا اور حضرت پیغمبر اکرم کے بعد بھی ان کے اوصیاء ہیں، اور یہ اوصیاء ہمارا ایمان ہے کہ اوصیاء جو پیغمبر اکرم کے وصی ہیں یہ 12 وصی ہیں، اور یہ سلسلہ وصایت اور امامت امت پیغمبر اکرم کے اس وفات کے لحظے سے لے کر قیامت کے لحظے تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور یہ 12 امام اس ترتیب کے ساتھ ہیں کہ ان میں سے اولہم علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، جو پیغمبر اکرم کی وفات 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کی وفات سے ان کی امامت شروع ہوئی، اور 21 رمضان 40 ہجری تک حضرت کی امامت کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت، پھر ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت، پھر ان کے بعد حضرت امام سجاد علیہ السلام کی امامت، پھر ان کے بعد حضرت امام محمد باقر سلام علیہ کی امامت، پھر ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت، پھر ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم کی امامت، پھر ان کے بعد حضرت 283 ہجری سے 203 ہجری تک حضرت امام رضا علیہ السلام کی امامت، پھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی، پھر ان کے بعد امام علی النقی، پھر ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہوئی 260 ہجری میں،
جی،
اور حضرت امام زمان علیہ السلام کی ولادت 256 ہجری میں، حضرت امام زمان جو ہمارے عصر کے زمان امام ہیں ان کی ولادت ہے 256 ہجری، اور 5 سال کی عمر میں جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی یعنی 260 ہجری، اس سے حضرت امام حسن عسکری کے جو بیٹے ہیں اور آج کل ہمارے عصر کے امام امام زمان سلام اللہ علیہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا زمانہ شروع ہوا 260 ہجری سے، اور یہ سلسلہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کب تک یہ عصر غیبت رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جب یہ چاہ ارادہ کرے گا حضرت کو یہ امر کرے گا، اور جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے حضرت امام زمان کی جو حکومت اور اس کی تفصیل تو بعد میں بیان کریں گے، تو یہ چھوٹے سمے یعنی یہ ہے ہمارا نظریہ کہ پیغمبر اکرم کے یہ جانشین ہیں، ظاہری جانشینی 260 ہجری تک برقرار تھی، اور اس کے بعد جو حضرت کی غائبانہ جو جانشینی ہے اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ کب تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مکتب کے مطابق 12 امام اور پیغمبر کے وسیع اور جانشین۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد
ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام آپ کے سامنے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ ہمیں اسی پروگرام میں اپنے سوالات اسی پروگرام کے ذریعے اپنے ٹیلی فون کے ذریعے جو آپ کے سامنے اسکرین پر آتے رہیں گے پروگرام کے دوران، آپ اس کے اوپر ہمیں فون کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ای میل، اس کے اوپر بھی آپ اپنے سوالات، اپنے نظریات، تجویز، تنقید جو بھی ہو، اس پروگرام کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی آپ اپنے ای میل، اس ای میل کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری سائٹ کے اوپر ہمارے پروگرام لوڈ ہیں، آپ کبھی بھی کسی وقت آپ ان پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ، اور موضوع سخن ہے امامت اثنا عشر۔ جی قبلہ، امامت اثنا عشر کا ایک نظریہ، ایک خاکہ آپ نے پیش کر دیا، اب آتے ہیں اس نظریے کے اوپر، اس عقیدے کے سلسلے میں روایات کی روشنی میں کیا بیان کیا گیا ہے، روایات شیعہ اور اسی طرح سے اہل سنت کی روایات، چونکہ ابتدا میں بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ
امامت کا جو موضوع ہے جی 12 امام، چونکہ ہمارا تو ایک مکتب واضح ہے اور ہمارے مذہب میں امامت کا جو تصور اور اس کی تفصیلات وہ بالکل روشن ہے
جی،
ہم لوگ یعنی مذہب امامیہ کے اندر علی ابن ابی طالب سے لے کر 12ویں امام کی امامت میں کسی قسم کا شک و شبہ اور کوئی وسوسہ نہیں ہے، اور ہمارے مذہب میں روایات متواتر بلکہ حد تواتر سے بھی بالاتر ہیں
جی،
اس حد تک ہیں کہ مجھ سے چھوٹے سمے کے اجمالی خاکہ نہ صرف یہ کہ ہماری روایات ہیں بلکہ اہل سنت کی بھی اس موضوع میں متعدد روایات ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں اور ہماری روایات کی تائید کرتی ہیں
جی۔
مثلا چھوٹا سمے ایک اجمالی جو فہرست آپ کے سامنے بیان کر دوں، ایک کتاب ہے ہمارے پاس منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر
جی،
انہوں نے بہت زحمت کی ہے اور ان یعنی انہوں نے یہاں پر تقریباً 8 باب بنائے ہیں۔ پہلے باب میں انہوں نے وہ روایات کے جن میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین اور میرے بعد 12 خلیفے اور امام ہوں گے، ان کو انہوں نے جمع کیا، اور وہ 271 روایات پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے، جن میں تقریباً 60-70 روایت اہل سنت کی ہیں اور باقی ہماری شیعہ روایات ہیں
جی،
271 روایات جو شیعہ اور سنی کتب میں جن میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 خلیفے ہیں، میرے ہمارا نقبا ہے، یہ تعبیریں آئیں۔ 40 حدیثوں میں یہ مطلب آیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے خلفاء کی تعداد نقبا بنی اسرائیل کے برابر ہے، نقبا بنی اسرائیل 12 تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے نقیب مقرر کیے اور اپنی امت کے سرپرست مقرر کیے، کوئی فلسطین میں، کوئی مصر میں، کوئی مثلا مختلف علاقوں میں، حضرت نے اپنی امت کے اوپر ایک نقیب اور اپنے نمائندے خاص مقرر فرمائے، ان کو بولتے ہیں نقبائے بنی اسرائیل. فرمایا کہ میری امت کے امام بھی نقبائے بن، 40 حدیثیں اس موضوع کے بارے میں ہیں، جیسے کہ ابھی میں مسند احمد سے بھی ابھی روایت پڑھی گئی اور یہ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں.
جی
133 احادیث ہیں جن میں یہ، اب اس کے بعد والی جو روایات ہیں یہ شیعہ روایات ہیں، اس کے جو پہلے والی روایات ہیں اس میں شیعہ اور سنی
مشترک
روایات ہیں
جی.
لیکن جو باقی جو موضوعات ہیں، مثلا ایک تو 133 احادیث میں،
آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ ان یہ روایات اور اثنا عشر کا عدد یہ تمام عالم اسلام میں متفق
علیہ ہیں کہ جی. پیغمبر کے 12 خلیفے ہیں، جانشین ہیں، اور وہ تفصیلات جو ہم پہلے بیان کیوں کہ خلیفہ وہ ہے جس کو خود پیغمبر بنائے، جو پیغمبر کے بعد زبردستی بادشاہ بن جائے اور حاکم بن جائے وہ زور شمشیر سے، تو اس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کو پیغمبر کا خلیفہ اور جانشین کہا جا سکتا ہے. خلیفہ اور جانشین وہ ہے جس کو خود پیغمبر نے خلفہ علی امتہ، کہ جس کو پیغمبر نے اپنی امت کے اوپر اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا ہے.
جی
حضرت نے فرمایا میرے 12 خلیفے ہیں، میرے مثلاً 271 روایات ہیں، 40 روایات کے اندر یہ آیا کہ ان کی تعداد نقبائے بنی اسرائیل کے مطابق ہے. یہ روایات ہیں مشترک شیعہ اور سنی روایات. لیکن باقی موضوعات ہیں، مثلاً 133 روایات ہیں ہمارے مذہب میں جن میں آیا ہے کہ 12 امام جن میں اولہم علی اور آخرہم مہدی.
جی
94 روایات ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ آیا کہ 12 امام ہیں اور آخر ہم مہدی.
جی
یعنی موضوعات انہوں نے بڑی زحمت کی،
نام بھی ہے.
ہاں نام بھی ہے.
اچھا وہ روایات جو اہل سنت کی کتابوں میں تھے اس میں نام نہیں ہے؟
نام نہیں ہے ان میں، نام نہیں ہے،
عدد
صرف عدد یعنی تعداد ہے. مثلا 12 خلیفے ہیں، 12 جانشین ہیں، 12 حاکم ہیں، 12 جو وہ وارث ہیں. مثلا تعبیرات مترہ بھی میں ان کی روایات کو بیان کروں گا.
جی
139 روایات ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ 12 امام ہیں اور ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. 107 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں آیا کہ 12 امام ہیں اور 9 امام حسین کی اولاد میں سے، اور تاسعہم قائمہم، یعنی نواں امام جو ہوگا، نواں بیٹا امام حسین کا وہ قائم آل محمد ہوگا، امام زمان ہوں گے. اور 50 احادیث میں 12 اماموں کے صراحتاً نام وارد ہوئے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، پھر اس کے بعد امام حسن، پھر اس کے بعد امام حسین. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو موضوعات ہیں، اگرچہ یہ باقی جو حصے ہیں میں نے عرض کیا، یہ پہلے جو دو موضوعات ہیں ان میں روایت شیعہ اور سنی روایات دونوں موجود ہیں. پہلا حصہ یہ تھا کہ جن روایات میں کہا گیا کہ پیغمبر کے 12 خلیفے ہیں، 12 جانشین ہیں، 12 وارث ہیں، وہ 271 روایات ہیں جن میں 60-70 اہل سنت کے باقی ہماری روایات ہیں. اور دوسرا موضوع کہ پیغمبر کے 12 امت کے 12 نقیب ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، پیغمبر کی امت کے بھی 12 نقیب ہیں. یہ دو موضوعات جو ہے شیعہ سنی دونوں روایات کے اندر موجود ہیں، لیکن باقی جو تفصیلات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں وہ موجود نہیں ہیں. تو یہ ایک اجمالی خاکہ اور اجمالی خلاصہ ہے کہ جو روایات کے حوالے سے امامت کے موضوع پر آپ اندازہ لگا لیں کہ جس موضوع کے بارے میں 70 روایات ہوں، اہل سنت کی خالی آپ فرض کر لیں 80 روایات ہوں. بس میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک روایت جو یہاں پر ہم نے لکھی ہے مسند احمد میں، اس ایک روایت کی 43 سندیں ہیں. اندازہ لگائیں کہ کتنی وہ مہم روایت ہے کہ جس کو جناب امام احمد حنبل، جو اہل سنت کے مذہب میں چوتھے امام سمجھے جاتے ہیں، چار امام ہیں، ابو حنیفہ ہے، پھر اس کے بعد مالک ہے، پھر اس کے بعد شافعی ہے، اور آخری جو امام سمجھے جاتے ہیں ان کے مذہب میں وہ جناب احمد حنبل ہیں. جو مخصوصا ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سعودی اور وہابی جو لوگ ہیں، یہ وہابی مسلک والے ان کو اپنا امام اور یہ وہابیوں کے امام سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک روایت ان کی ان روایات میں 43 سندوں کے ساتھ اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے کہ جس میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے جو امت کے امام ہوں گے، امت کے رہبر ہوں گے، دین کے ذمہ دار ہوں گے. وہاں کذا اس عبارت کو کہ انشاءاللہ تفصیلات میں ابھی ان کی روایات پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ اجمالی خلاصہ جو روایات میں 12 اماموں کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بحمداللہ پایا جاتا ہے. اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے اہل سنت کے برادران سے بھی کہ اگرچہ بڑی معتبر روایات اہل سنت کے منابع میں پائی جاتی ہیں، لیکن کبھی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اہل بیت اور شیعوں کی روایات سے مستغنی ہیں. بحمداللہ تعالی ہماری جو روایات کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اہل بیت کی روایات کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور پاک ترین اور بہترین اسناد کے ساتھ، کہ جو اسلامی مذاہب میں اتنا عظیم سرمایہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. اہل سنت کی جو سب سے جو مسلم بزرگ علماء میں سے جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے بزرگ علماء میں سے، وہ ہے مسند احمد، کہ جس میں 27,100 روایت ہے. یہ جو بزرگ علماء مثل شافعی کی کتاب العم ہے، احمد کی کتاب تو وہ جانا، ابو حنیفہ کی تو کوئی کتاب بحمداللہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا اور ضائع ہو گیا، ہر چیز ضائع ہو گئی. مالک کی ایک چھوٹی سی کتاب موطا، اس کے اندر بھی 2,000-4,000 حدیثیں ہیں. جو سب سے جو بزرگ علماء اہل سنت کی جو کتابوں میں مسند احمد ہے، جس میں 27,100 روایت ہے. درجہ دو کی جو کتابیں ہیں ان میں کنز العمال آتے ہیں، کنز العمال کے اندر 45,000 روایتیں ہیں، پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے 45,000 روایتیں ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک مجموعہ. لیکن ہماری جو درجہ اول کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے جناب مرحوم کھلینی کی کتاب ہے، جس میں 16,000 سے زیادہ روایات ہیں. اور جو ہماری جو درجہ دو کی جو کتابیں، مثلا جو بعد والے جو علماء کی کتابیں ہیں، جن میں 55,000 سے زائد، مثلا جامع احادیث شیعہ میں 55,000 سے زیادہ روایات ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ذخیرۂ فقہی اہل بیت اور جو ہمارا مجموعہ ہے، اہل بیت کا جو مجموعہ ہے، وہ بحمداللہ ہر حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، ہر حوالے سے بحمداللہ تعالی ہمارا مذہب غنی ہے. اور جن انشاءاللہ کہ امت پیغمبر کو تعلیمات اسلام حاصل کرنے کے لیے فقط اور فقط منحصر نہیں رہنا چاہیے کہ ابو ہریرہ نے کیا بولا اور مالک بن انس نے کیا بولا. علی بن ابی طالب بھی اصحاب کے اندر شامل ہیں، امام حسن بھی اصحاب کے اندر شامل ہیں، امام حسین بھی اہل بیت میں بھی ہیں، ان کو تو درجہ ان کی شرافت بالاتر ہے. تو ان کو
دوہری شرافت، ہاں،
اگر مسروق کی روایت وہ قبول کرتے ہیں، اگر شعبہ کی روایت ان کے لیے قابل قبول ہے، اگر حسن بصری کی ان کی روایت قابل قبول ہے، تو کیوں جعفر صادق علیہ السلام جو ہزار درجے، جو اگر شعبہ یا حسن بصری اگر تابعی ہیں تو حضرت امام جعفر کو تابعی سمجھنے اس درجے میں تو ہے نا. اگر وہ امام نہیں ہے تو ایک تابعی کے درجے میں تو بہرحال بحمداللہ تعالیٰ وہ شرف رکھتے ہیں، اور اہل بیت کا بھی شرف ان کو حاصل ہے. گھر والے بہتر جانتے ہیں جو چیزیں حقیقت، وہ بہتر سمجھتے ہیں.
اماموں کے بھی استاد ہیں،
اماموں کے بھی استاد ہیں.
بالکل.
اس حوالے سے ان کو کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے، اور فقط یہ شیعوں کی روایت ہے لہٰذا یہ کیا کر، چونکہ شیعوں کی روایت ہے بس پہلے سے اس کو بول دیں کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے. ہمارے مبانی ہیں، اصول ہیں، جن کے مطابق روایات کو دیکھا گیا، دقت کے ساتھ ان کو جمعوی کیا گیا، اور وہ روایت بحمداللہ تعالی بہترین اسناد کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو نمایاں کرنے میں مددگار ثابت ہیں. اور یہ روایت جس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے،
تو اگر ہو سکے اسی کو اور تفصیل کے ساتھ.
اس حوالے سے جو مہم موضوع ہے 12 امام کا جو موضوع ہے، چونکہ ہم نے تو بیان کیا کہ ہمارے مکتب میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ پیغمبر کے 12 وارث ہیں، جن کے نام لے لے کر پیغمبر اکرم نے خطبہ غدیر، جو ہمارے مذہب کے ایک بہترین خطبہ ہے اور ہماری کتابوں میں مسلمان لوگ مراجعہ کر سکتے ہیں، پیغمبر اکرم نے خطبۃ الوداع اور عید غدیر کے موقع پر علی ابن ابی طالب کی جانشینی اور امامت کا اعلان کیا، اور اس خطبے میں پیغمبر گرامی اسلام نے قیامت تک کے سارے منظر کو بیان کیا، اور 3 مرتبہ اس خطبے کے اندر پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت امام زمان اور مہدی آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ کا تذکرہ فرمایا. اس آخری خطبے میں جو غدیر کے مقام میں پیغمبر اکرم بیان فرمایا، اور ہماری روایات میں تو پیغمبر اکرم کی متعدد، بلکہ 100 سے میں نے زیادہ آپ کے سامنے ابھی روایات کے جو میں نے فہرست بیان کیے، 150 روایات کے اندر نام لے کر پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے اولہم علی، ثانیہم مثلا حسن، ثالثہم امام حسین، یہ تفصیلات موجود ہیں. لیکن اہل سنت کی جو روایات ہیں ان میں اجمالاً یہ موضوع پایا جاتا ہے، اگرچہ کہیں ان میں اس بات، اس قسم کی تفصیلات جو ہماری روایات کے اندر ہے وہ نہیں ہے. مثلا ایک روایت بہت قیمتی روایت ہے جس کو جناب، بڑی لطف کی بات ہے کہ بخاری کے اندر یہ روایات ہیں, صحیح مسلم کے اندر یہ روایات ہیں. صحیح مسلم میں 7 حدیثیں اس موضوع کے بارے میں ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفے ہوں گے, میرے 12 جانشین ہوں گے, میرے 12 نائب ہوں گے. یہ موضوع 7 روایتیں. دیکھیں صحیح مسلم جو اہل سنت کے منابع روایت میں ایک معتبر ترین اور پاکیزہ ترین کتاب سمجھی جاتی ہے ان کے مذہب میں. بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے, جانشین ہوں گے اور نمائندے ہوں گے. یہ ایک روایت ہے. اس کے بعد مثلاً سنن ابی داود کے اندر ہے, صحیح ترمذی کے اندر ہے, صحیح مثلاً متعدد کتابوں میں بخاری کے اندر ہے, سنن ابی داود کے اندر ہے, مسند احمد کے اندر ہے, معجم طبرانی کے اندر ہے, متعدد ہر کتاب کے اندر اس قسم کی روایات ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم کے 12 جانشین خلیفے ہونے کا تذکرہ کیا گیا. مثلاً ایک روایت جہاں پر نمونے کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جو بڑی دلچسپ روایت ہے, جس کو جناب حجاج نے, مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو بیان کیا, اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ عبداللہ نے, یعنی عبداللہ ابن عمر نے, عمر ابن عاص کے جو بیٹا عبداللہ, وہ روایت کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان, کہ قریش کے اندر یہ امر یعنی خلافت برقرار رہے گی اس وقت تک کہ جب تک لوگوں میں 2 انسان بھی روئے زمین کے اوپر باقی رہیں گے تو یہ خلافت اور جانشینی کا یہ سلسلہ باقی رہے گا. یعنی یہ میری خلافت ایسا نہ سمجھیں کہ یہ خلافت منقطع ہونے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے. یہ خلافت در حقیقت محافظ شریعت ہے. یہ تصور جو ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا جو امامت کا تصور ہے, یعنی نبی بانی شریعت ہے اور امام محافظ شریعت ہے, اور مجری شریعت شریعت کو زمین کے اوپر کیا ہے چلانے والا ہے اور شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا لا یزال ھذا الامر, یعنی یہ خلافت قریش میں برقرار رہے گی, ما باقی منہم اثنان, اگر بنی آدم میں سے 2 انسان بھی باقی رہ گئے تو ایک ان میں سے کیا ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا.
جی,
اور آخری انسان بھی کیا ہوگا, پیغمبر کا خلیفہ اور جانشین ہوگا, جو زمین خدا کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی.
معاف کیجیے گا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین, اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ.
الله سبحان الله, الله حمدا لله,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله يا حنان, الله يا ديان, الله يا حنان, الله يا سبحان,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان الله, الله حمدا لله.
ناظرین, امامت اثنا عشر کے سلسلے میں روایات پیش کر رہے تھے, خاص کر کے اہل سنت حضرات کی روایات. جی قبلہ روایت اہل سنت,
مہم روایت ہے جس میں پیغمبر اکرم فرمایا اگر بنی بشر اولاد انسان میں سے اگر 2 انسان بھی باقی رہ گئے تو ان میں سے ایک میرا نمائندہ.
معاف کیجیے گا, ابھی یہاں پہ ایک فون اس لائن پہ ہیں کہ معزز ناظرین. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی آپ کی آواز ہم سن رہے ہیں.
جی آپ کو آواز سن رہا ہوں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سادات کا سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے, یعنی جب وہ امام بنا
جی,
یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے شروع ہے؟ یہ میرا سوال ہے. میں یہ پروگرام لائیو سن رہا ہوں, یہ میں یونان سے ہوں.
جی جی جی, آپ کا سوال واضح نہیں ہوا ہے.
کہہ رہے سادات کا سلسلہ کہاں,
سادات کا سلسلہ؟
اچھا جی, میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر لیتا ہوں.
جی ہلو,
سادات کا سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟
اچھا,
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہے؟
اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک,
اچھی بات ہے، یہاں پر ہم ان سے خدا حافظی کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کا سوال بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔
تو پہلے اجمالی یہ جواب یہ ہے کہ سعادات کا جو سلسلہ ہے جو ہمارے مذہب میں جن کو اصطلاحاً سعادات بولا جاتا ہے، وہ حضرت پیغمبر اکرم کی جو اولاد ہیں حسن و حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور امیر المومنین کی جو واقعی اولاد تھی، ان کو سعادات کا عنوان دیا جاتا ہے، جو ہمارے اصطلاح میں جو مذہب جعفریہ کے اندر جو اصطلاح یہ معروف ہے جن کو سید بولا جاتا ہے، وہ امیر المومنین کی جو اولاد تھی امام حسن و حسین یہ ایک حصہ، اور جو امیر المومنین کی اولاد حضرت فاطمہ کے علاوہ جو تھیں ان کو سعادات کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ بحمد اللہ تعالیٰ روز قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ اصطلاح جو ہمارے مذہب کے اندر یہ رائج ہے۔
تو آپ فرما رہے تھے امامت اثنا عشر
بارہ اماموں کے حوالے سے، یعنی ایک روایت جو صحیح مسلم سے ہم نے عرض کی، اور ایک دوسری روایت یہاں پر میں پڑھنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد دوسری روایت کی طرف اشارہ کروں۔ یہ روایت امام حسین علیہ السلام کے جو قاتل تھا کربلا کے اندر عمر سعد، اس کا بھائی عامر نام کا ایک بھائی تھا، عامر بن سعد بن ابی وقاص، یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے جابر بن یزید جابر بن سمرہ سے میں نے سوال کیا کہ آیا مصطفی پیغمبر اکرم نے اپنے جانشینوں اور خلیفوں کے بارے میں کوئی مطلب بیان کیا، تو جابر بن سمرہ یہ پیغمبر اکرم کا ایک صحابی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں پیغمبر اکرم نے اس شب جمعہ میں کہ جس دن جناب ماعز اسلمی ایک پیغمبر اکرم کا ایک صحابی تھا اس سے بڑا اشتباہ ہوا، اس نے ایک بہت غلط کام کیا اور زنا کا اس سے عمل واقع ہوا۔
معاف کیجیے ہمارے پاس صرف تین منٹ ہے،
ہمیں یہ روایت ہی بیان کروں گا بس، اس کے بعد تو مطلب بیان نہیں کر سکیں گے
جی۔
تو ماعز اسلمی پیغمبر اکرم کے صحابی تھا، اس سے بہرحال یہ گناہ واقع ہوا تو پیغمبر اکرم نے اس کے اوپر حد جاری کی، یہ روایت یعنی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ اس رات یہ شب جمعہ جب ماعز اسلمی کے اوپر یہ حد رجم جاری کی اور اس کو سنسار کیا گیا اور وہ قتل ہوا، تو اس رات پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة، میرا دین قیامت تک برقرار رہے گا، اور فرمایا کہ لا یزال الدین قائما حتی یکون علیکم اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش، کہ میرا دین قیامت تک برقرار رہے گا اور اس کے اوپر بارہ خلیفے ہوں گے کہ کلہم من قریش۔ یہ ہے عنوان جو متعدد روایات میں یہ بار، یا مثلا دوسرے ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ لا یزال الدین، ہاں چھوٹ مختصر سی ہے، لا یزال الاسلام عزیزا منیعا الى اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش، کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اسلام عزیز رہے گا، اسلام سر بلند ہوگا بارہ خلیفوں کے ہوتے ہوئے، اور بارہ خلیفوں کے برکت کے ذریعے سے اسلام ہمیشہ زمانے کے اندر دنیا کے اندر سر بلند اور عزیز اور قدرت مند رہے گا۔ یہ روایت میں نے عرض کیا کہ نہ صرف شیعہ روایت کے اندر، صحیح مسلم جیسی معتبر ترین کتاب کے اندر یہ روایت سات مرتبہ آئی ہے، صحیح بخاری میں ایک مرتبہ آئی ہے، اور مسند احمد کے اندر تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک روایت ان میں سے ایک روایت جابر بن سمرہ کی روایت 34 اسناد کے ساتھ جابر بن سمرہ کی روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے، یعنی تقریباً 70 یا 80 روایات مسند احمد کے اندر ہیں جس میں یہ مضمون آیا کہ پیغمبر اکرم میرے خلیفہ، یہ موضوع یہ نہیں کہا کہ جو بادشاہ بعد میں بن جائے گا، ابھی بادشاہوں کا تذکرہ آئے گا جس کے ہم تفصیلات ہم بیان کریں، میرے جانشین میرے خلیفہ 12 ہوں گے، یہ موضوع پیغمبر اکرم نے خود بیان فرمایا ہے، لہٰذا ان کو پھر خلیفہ کیا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جس کو پیغمبر اور اللہ اور اس کے رسول اس کو قبول کریں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی
بہت بہت شکریہ،
بعد میں عرض کریں گے، اور صراحتاً اس بات کا بھی اعلان ہو سنا وهذا الحديث حسن صحيح بھی صراحتاً اس بات کی تائید بھی کی گئی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، معتبر ہے اور سند کے اعتبار سے
بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہیں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ ہمارے پروگرام میں ای میل کے ذریعے سے اس پروگرام کے بعد ختم ہونے کے بعد ای میل کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات ہم تک بھی بھیج سکتے ہیں، ہم اگلے پروگراموں میں آپ کے ای میل کے ذریعے بھیجے ہوئے سوالات بھی اس پروگرام میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔